أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قرآن مجید کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعہ میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ہم انسان جن کتابوں کو جو اللہ نے قرآن مجید سے پہلے اتاری تھی ان کو ہم سنبھال نہ سکے, ان میں ہم نے تبدیلیاں کر دیں, ضائع کر دیں, اور نہ صرف اس کتاب کی ہم حفاظت کر سکے جو تورات اور انجیل کی صورت میں تھی, بلکہ اس میں جو پیغام دیا گیا تھا, جو احکام دیے گئے تھے, جو عمل بتائے گئے تھے, ان پر بھی ہم عمل نہ کر سکے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کتابیں بھی بدل گئیں, عمل بھی بدل گئے, اور قوم گمراہ کی گمراہ ہو گئی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ قرآن اب ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ صرف اللہ نے لیا ہے, اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے خود اس قرآن کو اتارا ہے, ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو پہلی کتابوں کی ذمہ نہیں لیا, بلکہ وہ ذمہ داری علماء پہ ڈال دی تھی, ان کے جو راہب لوگ تھے ان پہ ڈال دی تھی, مگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو, اس امت کو تو دیا, مگر علماء پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ تم اس کے محافظ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت لے لی, اس کا ذمہ خود لے لیا کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. بہرحال بڑی حکمتیں ہیں اس میں بھی, ورنہ جس طرح مسلم دشمنی ہو رہی ہے دنیا بھر میں اور قرآن مجید کی مخالفت جس طرح ہو رہی ہے, اس میں یہ امکان تھا کہ مخالف طاقتور ہو کے مسلمانوں پہ غالب آ کے ان کو مجبور کرتا کہ بھئی قرآن کو بدلو, قرآن کو تبدیل کرو. جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آپ کے دور میں ہی کہا گیا کہ اللہ کے رسول اس قرآن کو بدلیے, بدل ہو, یا قرآن مجید کو اس کو چھوڑ کے کوئی اور قرآن لے آئیے. اس کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی, اس میں تھوڑا بہت چینج ہونی چاہیے وقت کی ضرورت کے مطابق. اور یہ جو وقت کی ضرورت کے مطابق کی جو بات ہے, آج ہمارا بہت انٹلیکچوئل جو ذہن ہے نا, وہ اسی چیز کو لوگوں میں پروموٹ کر رہا ہے کہ قرآن مجید کی جو باتیں ہیں اس میں تھوڑا سا اجتہاد ہونا چاہیے. اجتہاد کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو. یہ پانچ نمازیں کیوں پڑھیں؟ آج بڑے لوگ مصروف ہیں, آئی ٹی کا دور ہے, وقت انسان کو ملتا نہیں کہ پانچ وقت کے لیے مسجد میں آئے, اور پھر وقت کا ضیاع بھی ہے. کیا ہم دو نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ اجتہاد کیجیے, دو نمازیں پڑھیے. اجتہاد کرنے والوں نے یہ بھی تجاویز دی ہیں کہ قرآن مجید میں ریپیٹیشن ہے, ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک مقام پہ, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے مقام پہ بیان کیا ہے. تو اس ریپیٹیشن کو بھی ذرا ختم کر دیا جائے, مختصر کتاب بنائی جائے تاکہ اس کو ہم آرام سے پڑھ لیں اور آرام سے سمجھ بھی سکیں. یہ بھی اجتہاد, یہ بھی آوازیں اٹھی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر, قرآن میں نے اتارا ہے, تم جو مطالبے کرو یہ میرا کلام ہے, اس کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو حفاظت کس طرح؟ اس کی لفظی بھی, اس کی معنوی بھی. جو لفظ ہیں ان کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اور جو معنی ہے اس کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا. یہ دو اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. اب لفظ ہیں وہ الحمدللہ مسلم امہ کے بے شمار مسلمان جن میں نوجوان مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، انہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. آج دنیا کچھ بھی سازش کرے، قرآن کی کاپیاں ختم کر دے، پابندی لگا دے کہ یہ نہیں چھپنا، لیکن الحمدللہ یہی نوجوان بیٹھ کے دوبارہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں جو محفوظ کر رکھا ہے اس کو دوبارہ لکھوا سکتے ہیں. یہ اس کی حفاظت ہے، اور مانوی بھی حفاظت الحمدللہ قرآن مجید کی جا رہی ہے. کوئی ڈسٹارٹ کرے اس کا معنی مفہوم، تو اس کا جواب دینے والے، صحیح کتاب کو صحیح معنی مفہوم بتانے والے الحمدللہ اس وقت بھی دنیا میں بہت سے موجود ہیں، جو لوگوں کے رخ کو موڑ کے اور طرف لے جا رہے ہیں، ان کو بھی سبق سکھانے والے موجود ہیں. یہ بھی قرآن مجید کی حفاظت ہے. اس قرآن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، المجید جو بڑا بزرگ ہے، ہر اعتبار سے بڑا محترم معزز ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہم مسلمانوں کو دیا، اس کی قسم کھائی اور اس کو بزرگ کہا. مجید بزرگ و برتر ہے، معزز ہے، محترم کتاب ہے. اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں جو اتنی بزرگی اختیار کر سکے یا اس کو اتنا احترام دیا جا سکے. اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید معمولی کتاب ہے جس طرح عام کتابیں ہیں، ہم اس کتاب کو بھی وہی احترام دیں جیسے عام کتاب کو دیتے ہیں. نہیں، مسلمان کا جو ایمان اس کتاب پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ بزرگ و برتر ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بزرگ و برتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسمان کو زمین کو پیدا کیا، اسی طرح اس نے اپنے اس کلام کو بھی فرمایا. اس نے کہا یہ میرا کلام ہے. ہم اس حقیقت کو بھی مانیں تو اس کو بھی مانتے ہیں کہ ہاں، زمین اور آسمان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. جس طرح کوئی خدا نہ آسمان بنا سکتا ہے، نہ زمین بنا سکتا ہے، نہ سورج بنا سکتا ہے، نہ چاند بنا سکتا ہے، اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، بہنی اسی طرح اللہ کے اس کلام کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بنا کے لا ہی نہیں سکتا. یہ اتنی محترم اور معزز کتاب ہے، والقرآن المجید. اس کے آنے پہ لوگوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون ان هذا شيء عجيب. یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ قرآن انوکھی باتیں کر رہا ہے، پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. ابھی قرآن کے جیسے کوئی کتاب تمہارے اندر آتی تو تم سنتے، تم اپنے آبا اجداد کی باتیں تو بڑے غور سے اپنائے ہوئے ہو، اس کو بڑی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو سناتے بھی ہو، وہ سمجھتے بھی ہو کہ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. حالانکہ یہ کیا ہے، کون سا علم ہے؟ آبا و اجداد کا جو علم ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک ذنی علم ہے، گمان کا. بہت سے ایسے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں جن کے پاس کوئی عقل نہیں تھی، ہم جانتے ہیں ان کو، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، آبا و اجداد کو پکڑ لیتے ہیں کہ آبا و اجداد یہ کہتے تھے، یہ کرتے تھے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن اپنے حالات کو دیکھ کے بڑے سیانے بنتے ہیں لوگ. وہ اس طرح کہ آبا و اجداد کو کہنا اور ان کا کرنا تو وہ لے لیتے ہیں، لیکن جس طرح وہ رہتے تھے، جس طرح ان کا رہنا سہنا تھا، وہ نہیں اپناتے. دنیا کے اعتبار سے ہم بڑے سیانے ہیں، اور باقی اعتبار سے ہم بڑے مقلد بن جاتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد نے یہ کیا تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں، وہ یہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے ہم کہتے ہیں. تو قرآن نے آ کے ان سب چیزوں کو جب سمجھایا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، چھوڑو ان کو، یہ گمان کی باتیں ہیں، امیجنز ہیں تمہارے، جنون ہیں تمہارے، یہ حقیقی علم ہے جو اللہ کا کلام ہے، اس کو اپناؤ. تو کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اور یہ کہنے والے کفار ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید ایمان اور کفر کے درمیان فرق بیان کرتا ہے، اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان باتوں کو مت چھیڑیں، ہم سب انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، نہ اپنی چھوڑو اور نہ کسی کو چھیڑو. یہ فلسفی ہے، نہ اپنی چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو. یہ قرآن جب اپنی چھوڑتا ہے نا، تو اس کا دوسرا مطلب ہے ایک دوسرے کو چھیڑ رہا ہے. تو بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں سنائی ہیں، ہماری اصلاح چاہیے. تم کون ہوتے ہو اپنی چھوڑنے والے؟ تم بھی تو آخر چھوڑتے ہو نا. تمہیں کس نے یہ اجازت دی ہے کہ تم اس قسم کے جنون، گمان اور وہم کی بنیاد پہ قوانین بھی بنا لو، ان کو امپلیمنٹ بھی کر لو، اور تم ہی انسان ہو، انسانوں پر امپلیمنٹ کرو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ اس کا کلام ہے، اس لیے اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ حقیقت مان لے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس نے میری اصلاح کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے نازل کیا ہے. اب دیکھ لیں، قرآن مجید نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، وہ یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی خیالات ہیں اور جتنے بھی مذاہب بنے ہیں، ان سب کی بنیاد ظن ہے، گمان ہے، حقیقی علم نہیں ہے، کوئی حقیقی علم نہیں، صحیح علم ہے ہی نہیں اس کی، وہ تو ملا ہی نہیں ان کو، اور جو علم صحیح ہے اس کو پہلے ہی جھٹلا چکے ہیں، اور جب اس کو جھٹلا چکے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے نظریات کی بنیاد، مذاہب کی بنیاد محض گمان پہ رکھی ہے. یہ مذاہب ایسے نہیں بنے، کسی نے سوچ لیا کہ اچھا خدا شاید یہ سورج بھی ہو سکتا ہے، اور سورج کو خدا مان لیا، اس کی عبادت شروع کر دی. کسی نے یہ سوچا کہ چاند بھی شاید خدا ہو سکتا ہے، اس کی عبادت شروع کر دی. کسی نے بت کو بنایا، اس کی عبادت شروع کر دی، اور کسی نے کوئی اور شکل بنائی، اس کی عبادت شروع. مذہب بن گیا نا، مذہب ایسے ہی بنتا ہے نا. انسان کی اپنی سوچ، اس کا دخل ہے مذاہب کو ایجاد کرنے میں، اور یہ علم انسان کا علم ہے جو گمان پہ اس نے کھڑا کیا اور لوگوں میں اس کو پھیلا دیا، اور لوگوں کی غلط رہنمائی کی، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے انا تصرفون، تم کہاں سے گھمائے پھرائے جا رہے ہو، انا تؤفکون، اور تمہیں کون بہکا رہا ہے؟ سوچو، عقل دی ہے اللہ نے تمہیں، اپنی عقل کا استعمال کرو. کیا یہ واقعی حقیقی علم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا جھوٹ ہے، وہم ہے، گمان ہے، اندازے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ گھڑا گیا اور لوگوں میں پھیلا دیا گیا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا ہے. حقیقت یہی ہے، قرآن مجید ایک حقیقی علم ہم انسانوں کو دیتا ہے. یہ حقیقی علم کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وحی ہے، وحی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں انسانوں نے بنائے ہیں، ان سب کی بنیاد گمان ہے، گمان، ظن، جس کو ظن کہتے ہیں. اور قرآن مجید کا کہنا یہ کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا وما یتبعون الا اکثرهم ظنا. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. انسانوں کی اکثریت حقیقی علم کی نہیں، گمان کی پیروی کرتی ہے، اسی کو مانتی ہے، اسی پر یقین کر لیتی ہے. اور یہ یاد رکھیے، گمان کیا ہے؟ حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، حقیقت ہے. آپ دیکھیں، ہم نے سائنٹسٹ کو کیسے قبول کیا ہے، ہماری نوجوان نسلوں نے کیسے ان کو قبول کیا ہے. جو کچھ انہوں نے کہا کتابوں میں لکھ دیا گیا، کورس کا حصہ بنا دیا گیا، اور ہمارے انٹلیکچوئل سمجھدار گورنمنٹس کے بڑے بڑے سینئر لوگ، انہوں نے بھی اس کو نصاب کا حصہ بنایا، اور پھر اس کے بعد سکولوں میں امپلیمنٹ کر دیا کالجز میں کہ یہ پڑھو, یہ تھیوری ہے, یہ بڑی زبردست ہے, اس سے آگاہ کیا جائے. لیکن کیا واقعی یہ تھیوریز یا سائنٹسٹ کی جو باتیں تھیں حقیقت پر مبنی تھیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ایک سائنسدان نے جس تھیوری کو پیش کیا کچھ عرصہ کے بعد دوسرے سائنسدان نے آ کے اس کو ریفیوٹ نہیں کیا؟ یہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے جس پر بڑا واویلا مچایا گیا, بہت کچھ لکھا گیا, مانا گیا, اس کو کتابیں لکھی گئیں, لٹریچر کا حصہ بنا دیا گیا, اور جس پہ بڑے سائنسدان فخر کرتے تھے کہ ہم نے ایسا انکشاف کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. انہوں نے تھیوری پیش کی, کچھ عرصہ کے بعد لٹل بین کی تھیوری آ گئی کہ کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوا تھا, چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا. اور یہی سائنسدان تھے جو پہلے سائنسدانوں کو ریجیکٹ کر رہے تھے کہ وہ غلط ہیں, ہم نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. ڈالی کو دیکھ لیں, ڈالی کو کلوننگ کے ذریعے اس کو بنایا گیا, اور جب بنایا تو انسانی دماغ ہے نا, تکبر, نخوت, غرور ایسا دماغ میں بھر جاتا ہے کہ اپنا آپ کو بڑی شاید سمجھتا ہے. جب یہ بنائی, ڈولی بنائی گئی, تو وہی سائنسدان, وہی ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, بینرز سڑکوں پہ لگواتے ہیں, ایئرپورٹس پہ لگے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے جو کاروباری مراکز ہیں ان پہ لگے ہوئے ہیں, گاڈ فار سیل. اب خدا کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تخلیق کر سکتے ہیں, اللہ کو بھیج دو. یہ غرور, یہ دماغ, چھوٹا سا دماغ جس کے دماغ میں اللہ نے چھوٹی سی بات ڈال دی کہ یہ ڈی این اے ہے, اس سے تم اسی ڈالی کی ماں کا ڈی این اے لے کے اس سے تم کلوننگ کر لو, وہ بن جائے گی. وہ بن گئی, اور اتنا اکڑے, اتنے اترائے کہ ہم نے بڑا کام کر ڈالا, اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم انسانوں کو خود بھی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جب ڈولی مری تو مرتے ہی اس کی ماں بھی مر گئی. اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے, ڈی این اے سے ہم نے کلوننگ تو کر لی, مگر موت اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے, اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے. اپنا دماغ انہوں نے پکڑا, مگر حق کو دیکھتے ہوئے, جانتے ہوئے کہ یہ حقیقی علم وہی ہے جو قرآن دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, پھر بھی وہ تسلیم نہیں کرتے. ہٹ دھرم, ضدی, تعصب, غرور, تکبر, یہ دماغ میں جب بیٹھ جاتا ہے تو انسان حق کو قبول نہیں کرتا. یہ وہ چیزیں ہیں جنون کی بنیاد پہ. کیا آج تک, یعنی کچھ عرصہ پہلے تک, یہ تسلیم نہیں کیا جاتا رہا کہ سورج اپنے مقام پہ کھڑا ہے, یہ حرکت نہیں کرتا؟ کتنا کچھ کہا گیا, مگر سائنسدانوں نے کہا, جو کہا دنیا نے اس کو قبول کیا, ہاں جی سورج حرکت نہیں کرتا, اپنی جگہ کھڑا ہے. جبکہ قرآن مجید نے 1500 سال پہلے سورہ یاسین کو پڑھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا, کہ سورج اپنے مدار پہ روٹیٹ کر رہا ہے, وہ چل رہا ہے. مگر یہ حقیقی علم تھا جس کو نہیں مانا گیا, مگر دوسروں کی تھیوری اپنی کتابوں میں ڈال کے ہمارے نوجوانوں کو پڑھائی گئی کہ سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. یہ سائنسدان, آج کی سائنسدان یہ کہتا ہے. اور پھر یہی سائنسدان تھے جو بعد میں آئے اور انہوں نے اس تھیوری کو غلط قرار دے کے ثابت کیا کہ سورج چل رہا ہے, وہ حرکت کر رہا ہے, اپنے اپنے مقام پہ مدار میں گھوم رہا ہے. کیا تھا جو قرآن نے حق گوئی پیش کی, حق بات کی, پیشین گوئی کی, یا بات جو کی ہے اس دور میں جبکہ کوئی سائنسدان کو جانتا نہیں تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم امی تھے, ان لیٹرڈ, کسی کے پاس نہ کبھی گئے, نہ کتاب اٹھائی, نہ کسی سے خط و کتابت کی, نہ کسی سے سیکھا, نہ کوئی آپ کے پاس آیا پڑھانے کو. یہ اللہ کا بندہ خود کہتا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے, یہ اللہ کی بات ہے, میری بات نہیں ہے. اس دور میں بھی لوگوں نے نہیں مانا, آج بھی نہیں مان رہے. حقیقی علم, حقیقی علم. لیکن ہماری اکثریت ظن کی بنیاد پہ چلتی ہے, گمان. اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, گمان کبھی بھی حق کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. حق کی چھوٹی سی بات آئی گمان چلتا ہوگا, مگر اکثریت ہی کچھ کرتی ہے, مان لیتی ہے. اس لیے قرآن مجید اس اعتبار سے بڑی اہم کتاب ہے کہ اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں حقیقی علم ہمیں دیا ہے. اور اس حقیقت کا جو پہلو ہے وہ دو ہیں. وہ پہلا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے, جو اس نے کہا ہے, جو پیشین گوئیاں کی ہیں, آج تک کوئی مخالف سے بڑے سے بڑا مخالف قرآن مجید میں یہ زبان نہیں کھول سکا کہ قرآن یہ کہتا ہے مگر یہ غلط ثابت ہوا ہے. قرآن کی کسی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکا, حالانکہ کتنی مخالفت ہے, 1500 سال سے مخالفت ہو رہی ہے قرآن مجید کی. اور جو مخالف ہیں وہ معمولی مخالف نہیں ہیں, دن رات ان کا خون کھولتا ہے. سوچتے ہیں کس طرح قرآن مجید کو بے وزن کیا جائے, ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ایسے لوگ دن رات جو لگے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی قرآن مجید کے اندر سے ایک ایسی شے نہیں مل سکی کہ جس کے بارے میں وہ کہہ سکیں کہ قرآن کی یہ بات غلط ہے, قرآن نے یہ پیشین گوئی کی ہے یہ بھی غلط ہے. بلکہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ماننے والے جو مانیں گے وہ تو ایمان لائیں گے پہلے دن ہی, جو نہیں مانیں گے ہم ان کو بھی اپنی ان نشانیاں اس کائنات میں دکھاتے رہیں گے تاکہ ان پر حجت ہماری پوری ہوتی رہے. ہو سکتا ہے کوئی ہٹ دھرم باز آ جائے, کوئی ضدی باز آ جائے اور قرآن کو مان لے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے, مگر ہو یہی رہا ہے. یہ شکوہ ہے حضرت انسان سے اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, علم کو لے کے چلو, علم کو, صحیح علم کو. اور صحیح علم کیا ہے, جیسے میں عرض کر چکا ہوں, ایک ہم انسانوں کا علم ہے. میں بناتا ہوں کوئی تھیوری, بناتا ہوں کوئی سائنس, کوئی اصول, کوئی ایسا علم اللہ مجھے الہام کر دیتا ہے, میں اس کو لکھتا ہوں, بناتا ہوں, پیش کر دیتا ہوں, یا بات سے بات نکال کے اندازے کر کے سوسائٹیوں میں, معاشرے میں, انسانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو حالات بنتے جا رہے ہیں, اس کو ارینج کر کے ایک علم بنا کے میں لوگوں کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن کیا واقعی یہ حقیقی علم ہے؟ کیا واقعی ایسی چیز ہے؟ یہ ضرورت زیادہ ہے اس کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے جو ہم انسان بحثیت ایک انسان کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور مل جل کے رہنا چاہتے ہیں, کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ حقیقی علم کی. اور قرآن مجید حقیقت یہی ہے کہ حقیقی علم دیتا ہے ہمیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے, اس پر بھی سوال کھڑا کیا گیا کہ آدم علیہ السلام اصل میں کیا تھے. انسانوں نے جو علم دیا ہم نے اس کو قبول کر لیا, کتابوں میں بھی لکھ دیا گیا, پڑھایا بھی گیا کہ حضرت انسان پہلے کیا تھا, کن کن فیزز سے ہو کے یہ انسان بنا ہے. مجھے تو وہ نام لیتے ہی شرم آتی ہے, یہ انسان بنا ہے ان ان فیزز سے اور اتنے ملین سالوں کے بعد بنا ہے. یہ کیا ہے, کس نے کہا ہے؟ گمان ہے, یہ اندازے ہیں, تخمین ہے, کوئی حقیقی علم نہیں. حقیقی علم کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں, میں نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے, میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر آدم کی نسل چلائی. کہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، کہ تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نسل چلانے کے لیے تمہیں نطفے سے، اور اس کی مختلف فیزز ہیں جو ماں کے پیٹ سے انسان گزار کے اس دنیا میں آتا ہے، میں نے اس طرح پیدا کیا ہے. ایک حقیقی علم یہی ہے، مگر ہم نے گمان کے علم کو لے لیا، اور حقیقت کا جو علم ہے وہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری اکثریت اس کو نہیں جانتی، نہیں جانتی. بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. بنیاد یہی ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے ایمان کو ذرا مضبوط کریں، قرآن کو تسلیم کریں. اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بڑی بزرگ کتاب ہے، اور اس میں ڈوبو تو صحیح، غور تو کرو، غوطے تو لگاؤ، غور و فکر تو کرو، دیکھو تمہیں اس کے اندر سے موتی ملتے ہیں کہ نہیں، حقیقی علم ملتا ہے کہ نہیں. مگر بہرحال نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذوق دے دے یہ، اور وہ قرآن کی طرف لگ جائے. اور حقیقت ہے کہ ہمارا ذہین طبقہ اگر قرآن مجید کی طرف لگے تو قرآن کی جو خدمت ہو سکتی ہے وہ اتنی بڑی خدمت ہو سکتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مگر ہم نے قرآن کو ایک اپنی زندگی میں سیکنڈری کتاب کی حیثیت دے رکھی ہے، کہ اس کا کام صرف یہی ہے کہ اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کیا جائے، تبرک حاصل کیا جائے، بس اور کچھ نہیں. جو اپنا دماغ ہے، اپنی صلاحیت ہے، اپنا وقت ہے، وہ ہم کسی اور چیز کو دیں، جبکہ ایسا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے جو ہم اپنی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں. غیروں کو دیکھیے، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے زن ہے، زن. حقیقت یہی ہے، بائبل کی اصلیت یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے یہ کتاب نہیں لکھی گئی تھی. ان کے آسمان پر اٹھ جانے کے کافی عرصہ بعد جن لوگوں نے کتاب لکھی، اس کے چار نیریٹر ہیں، چار نیریشنز ہیں اس کی، کوئی ایک نیریشن نہیں ہے، چار نیریشنز ہیں. اور چار نیریشن، جو نیریٹر ہے اس کی طرف جو آگے لکھنے والے ہیں، جب وہ نسبت کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہم اس کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس کے اور اس کے درمیان نسلوں کے فاصلے ہیں. اس کتاب کو ماننے والے خود مانتے ہیں کہ ہماری کتاب کی جو اصل زبان ہے وہ غائب ہے، یہ صرف کتاب کے تراجم ہیں، اور تراجم میں بھی اختلاف ہے. اس اختلاف کے باوجود بھی وہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں. ہمارے پاس حقیقی علم ہے، اللہ کے رسول نے خود اس قرآن کو لکھوایا، اور صحابہ کرام نے لکھا، اپنے گھروں میں لکھا ہوا میٹیریل رکھا، وہ صبح شام رات دن پڑھتے تھے اس کو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے. اور پھر سیدنا ابو بکر کا دور جب آیا تو انہوں نے اس قرآن کو لکھوایا، سیدنا عثمان نے اس کو باقاعدہ بہترین فونٹ میں اس کو لکھوا ڈالا. آج یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، 1500 سال سے اصل زبان کی اصل حالت میں، اصل زبان میں یہ قرآن مجید اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے جس ترتیب سے آسمان سے اتارا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں، آپ کے دل کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس میں اس کو فیڈ کیا گیا. اس میں کوئی وائرس نہیں تھا، بالکل صحیح چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اور اسی کا ذمہ لیا اللہ نے، میں اس کی حفاظت کروں گا. یہ حقیقی علم ہے، ہم اس کو نہ جانیں، اور ہمارے جاننے والے بھی وہ ہوں جو اکثریت آپ دیکھ لیں. ہم نے کس قسم کے لوگوں کو قرآن کا وارث بنانے کا یعنی ذمہ داری دے دی. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سڑک کے کنارے ایک نابینا لاٹھی لے کے کھڑا ہے، اور میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں اسے یہ کہتا ہوں، حافظ جی آئیے میں سڑک کراس کرا دوں. میرا ذہن یہ ہے کہ قرآن کے جو حافظ ہوتے ہیں، قرآن کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، وہ اسی قسم کے لوگ ہیں. وہ انٹلیکچل نہیں ہوتے، وہ اندھے ہوتے ہیں، بیکار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں، وہ صرف قرآن کو سنبھالتے ہیں، بس اس کو یاد کر لیتے ہیں، اس کو سنا دیتے ہیں، یہی وارث ہیں. ہم جیسے لوگ وارث نہیں بن سکتے. اور ان کے ہاں دیکھیں، یقین مانیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی پوزیشنز حاصل کرنے کے باوجود بھی، دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے اعلیٰ ترین ڈگریاں لینے کے باوجود بھی اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ہم اپنی بائبل کے پیغام کو اگر افریقہ میں جنگلوں میں بھی پہنچانا ہے تو ہم پہنچائیں گے. اور وہ قربانیاں دیتے ہیں جو جھوٹ پہ اتنے اڑ جاتے ہیں، ہم لوگ حق کے ہوتے ہوئے اس پر نہ اڑیں، اس کی طرف نہ آئیں. سوچئے کون ظلم کر رہا ہے قرآن مجید پہ؟ غیر نہیں، ہم ہیں. ہم اس اپنی کتاب پر، جو مقدس کتاب ہے، اس کے اوپر ہم خود ظلم کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی وقت نہیں کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگا دیں. ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں کہ اس چیز کو آگے پھیلانے کے لیے تھوڑا سا اپنا سرمایہ ہی دے دیں. ہمارے پاس صلاحیت ہے، مگر یہ صلاحیت قرآن مجید کے لیے نہیں ہے، کسی اور چیز کے لیے. سوچئے میں چندہ دے دوں اور صلاحیتیں کہیں اور لگا دوں، جبکہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس وقت بھی ہے، مگر میں وقت ادھر نہیں دینا چاہتا، دوسری طرف دینا چاہتا ہوں. تو سوچئے دین کہاں جائے گا؟ اللہ کی نظر میں کون اچھے لوگ ہوں گے اور کون برے ہوں گے؟ یہ سب کچھ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. آج کے دور میں اللہ نے ہمیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ہم یقیناً بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو بھی خوش کر سکتے ہیں، اور اللہ کے اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے نبی کا جو کردار ہے، کم از کم اس میں تھوڑا سا حصہ ضرور لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا لگاؤ قرآن کی طرف بڑھائیں، اس کی طرف لگائیں، اس کو سیکھیں، اس کو جانیں، اس سے محبت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھائیں. دنیا جو ہے، کل کو یقین مانیے رب کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑ سکتی ہے. اللہ قرآن کے محافظ تو یہ تھے، ہم تو گمراہ تھے، ہمیں تو کسی نے نہیں سمجھایا، قصور کس کا ہے پھر؟ کس کا قصور ہے؟ وہ سوال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اس کو جنت میں جانے کی فکر تھی اور میں دوزخ میں جا رہا تھا، اس کو فکر نہیں تھی. اس کے پاس قرآن تھا، اس نے کبھی مجھ تک نہیں پہنچایا، اور میں جس مسلک پہ تھا، جس مذہب پہ تھا، میں نے اس کی ایک ایک کتاب پڑھی بھی صحیح اور اس کو پھیلایا بھی صحیح. آپ سب بیٹھے ہیں اس مسلمان ملک میں، ہم رہتے ہیں. صرف ایک سوال ہے میرا، آپ کوئی شخص یہ بتا دے میرے گھر میں بائبل کا پیغام نہیں پہنچا، کوئی نہ کوئی لٹریچر، کوئی کتاب نہیں پہنچی. سب کے پاس پہنچا ہوگا، لیکن یہ بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو ان غیر مسلموں کو گھروں میں پہنچایا ہے؟ ہم یہیں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور دوسرے کتنا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اس بات پہ سوچیں، قرآن سے محبت کریں، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.